بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. اس پیارے کتاب کے شرح کا درس جاری، اور ہم پہنچے تھے باب الوقف پر. ہم بیان کر رہے ہیں کتاب البیوع، خود و فروخت کے احکام اور مسائل، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں باب الوقف، وقف کا بیان. پوائنٹ نمبر 429، یہ باب الوقف یہ ہے، یہاں سے
اس میں جو دلیل لکھی ہے
وہ بعد میں ہے، وہ تو لازمی کتاب کا حصہ نہیں ہے. وہ پوائنٹ نمبر 429، امام صاحب فرماتے ہیں وہ تحبیس الاصل و تسبیل المنافع. یہ تعریف ہے وقفی، انڈر لائن کریں. وقفی تعریف کیا ہے؟ وقف کسے کہتے ہیں؟ معنی کیا ہے؟ وہ ہوا تحبیس الاصل، اصل کو روکنا، و تسبیل المنافع، اور منافع کو اللہ کے راستے میں بھلائی کے کام میں خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں وقف. تحبیس الاصل سے کیا مراد ہے؟ حبس. حبس کسے کہتے ہیں؟ روکنے کو، منع کرنے کو. کس چیز سے حبس کرنا؟ اصل کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جس کی عین ہو، جس کا وجود ہو اور وہ فائدہ مند ہو، اس کے اصل کو، اس کی حقیقت کو روکے رکھنا. کس چیز سے روکنا ہے؟ بیچنے سے، بیچ نہیں سکتے. ہبہ کرنے سے، ہبہ گفٹ کے طور پر نہیں دے سکتے، وراثت میں نہیں دے سکتے. یہ تحبیس الاصل ہے. تسبیل المنافع، جو اس اصل سے وابستہ منفعت ہے، بھلائی ہے، اس کو تسبیل، سبیل سے لفظ لیا گیا ہے. سبیل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سبیل اللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو تسبیل سبیل سے لفظ لیا گیا ہے. تسبیل المنافع، جو نفع اس اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے اللہ کے راستے میں دینا. یعنی کھجور کے، کسی کے پاس درخت ہے، باغ ہے اس کے پاس کھجوروں کا، اب وہ کہتے ہیں یہ باغ میں وقف کروں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اسے کیا مراد ہے؟ یہ باغ جو ہے، اس کا کوئی اور مالک، ملکیت منتقل نہیں ہو سکتی. کوئی اور مالک بن سکتا ہے؟ نہیں. وارث مالک بن سکتے ہیں؟ مال وراثت میں اس کا شمار ہوگا؟ نہیں. گفٹ کے طور پر دیا جا سکتا ہے کسی کو؟ نہیں دیا جا سکتا. تو باغ کا کرنا کیا ہے؟ باغ کا کیا فائدہ ہے؟ جو اس باغ سے کھجور آئے گی، اس کھجور کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، فی سبیل. بیچنا نہیں ہے، بیچنا حرام ہے اسے. وہ کھجور جو ہے، یا تو کھجور خود تقسیم کریں، یا کھجور کو بیچ کے جو پیسہ آتا ہے وہ فقراء میں تقسیم کریں، آپ کی مرضی ہے. فقیر کو دے دیتے کھجور، فقیر جا کے کھجور کو بیچ کے کوئی اور چیز لے جاتا ہے، یا کھجور کھاتے، اس کی مرضی ہے. الغرض، یہ زمین ہے جس پر یہ کھجور کے باغ لگے ہیں، یہ زمین اور اس پر کھجور کے سارے درخت، یہ سارے کے سارے وقف سے کیا مراد ہے؟ وقف کرنے سے کہ یہ زمین اور اس کے اوپر یہ جو درخت ہیں، یہ نہ تحبیس الاصل کی بات میں کر رہا ہوں. حبس میں کیا مراد ہے اسے؟ کہ ممنوع ہے، منع ہے بیچنے سے، منع ہے ہبہ کرنے سے، منع ہے وراثت مال میں اسے شامل کرنے سے، اسے منع کیا گیا. تسبیل المنافع، جو منفعت ان درختوں کے ساتھ ہے، اس جگہ پر جو منفعت اسے منسلک ہے، اس منفعت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. واضح ہے؟ میں نے ایک مثال دی، اس میں کئی زمین ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی عمارت ہے. آپ نے کسی بلڈنگ ہے، مثال کے طور پہ کسی بلڈنگ وقف کر دی ہے، پورا گھر ہے، چار پانچ اس کے فلور ہیں، منزلیں ہیں، اور اس میں ہر منزل میں تین تین یا چار چار اپارٹمنٹس ہیں. کتنی بنتے ہیں؟ 20 کے قریب، ٹھیک ہے نا. ان کو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ وقف کر دینا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں جو رہیں گے، اس کا کرایہ آپ نہیں لیں گے، جو فقراء ہیں. اس کو آگے بتاتا ہوں، شرطیں بھی ہیں. وقف کرنے والے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، صرف فقراء کے لیے ہو، اس میں رشتے دار بھی شامل کرے یا نہ کرے، کسی اور کو شامل کرنا کو اس کی مرضی ہوتی ہے، وقف میں سارا سسٹم. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ جس کو بٹھائیں، اگر آپ نے اس کو وقف کرنا ہے صرف جگہ کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فقراء کو اس میں بٹھا دیں، یا کسی بھی پیسے دینے والے جو کرایہ دیتے ہیں ان کو بٹھا کر جو پیسہ آتا ہے آمدنی آتی ہے اس کو فی سبیل اللہ خرچ کر دے، یہ بھی اسی میں سے شامل ہے. لیکن اس پیسے کو آپ ذاتی طور پہ خرچ نہیں کر سکتے، اس بلڈنگ کی صفائی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کر سکتے ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے. جو ناظر ہے، جو وقف کا ذمہ دار جس کو اپنے سونپی ہے، وہ اپنے جیب خرچ بھی لے سکتے، تنخواہ بھی وہاں سے لے سکتا ہے. آفس بنا ہے، آفس کا خرچہ بھی وہیں پہ چلے گا. یہ ساری چیزیں وقف کے مال سے ہے، لازمی نہیں کہ جو وارث ہے وہ اپنی جیب سے دے، نہیں، وقف میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسے آگے بیان ہوگا. تو یہ معنی ہے وقف کا. وقف کی دلیل کیا ہے؟ وقف کی دلیل کیا ہے؟ وقف کی وقف جائز ہے، قرآن میں ہے، سنت اور اجماع میں. سب سے آسان جو ہے وہ سنت کی دلیل ہے. کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدم کی اولاد یا انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ. اس سے کیا مراد ہے؟ یہی وقف مراد ہے. صدقہ جاریہ یہ وہ صدقہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد تک اس کو اجر جاری رہتا ہے لمبے عرصے تک، جب تک وہ چیز موجود ہے. کیوں صدقہ دو؟ ایک صدقہ جو ہے وہ فوری طور ختم ہو جائے، کسی کو پیسے دو اسے خرچ کر لیے، کسی کو کھانا دیا آپ نے صدقے میں اس نے کھا لیا، ختم ہو گیا نا، اجر آپ کو مل گیا اسی وقت. لیکن ایک صدقہ ہے جو جاریہ ہے، جاری رہتا ہے لمبے. آپ نے کنواں کھدوایا ہے، اس میں سے لوگ پانی پی رہے ہیں، 50 سال گزر گئے ابھی بھی کنویں میں پانی لوگ پی رہے ہیں، تو 50 سال سے اجر جاری ہے کہ نہیں؟ صدقۃ جاریہ. اور علم منتفع بھی اولاً صالح یدعو لہ، یہ حدیث کے جو باقی جملے ہیں، تو اس حدیث میں جو شاہد ہے، جو دلیل ہے، وہ اس جملے میں صدقۃ جاریہ. اور علم منافع جو انتفع بھی اس میں، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ کوئی ایسا علم چھوڑ کے جائیں جو مرنے کے بعد تک آپ کے لیے فائدہ مند ہو. وقف کیسے اس میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کتابیں جو ہیں آپ نے وہ لکھی ہیں اور وقف کر دی ہیں، کتابوں کو آپ نے جو لکھی ہیں ان کی آمدنی آپ نے وقف کر دی ہے، بیچتے ہیں لوگ اور اس کی جو آمدنی آپ نے وقف کر دی ہے خیر کے کاموں میں، فی سبیل اللہ، یا کچھ آپ چھاپتے ہیں پھر اس کو فی سبیل اللہ بانٹ دیتے ہیں، سب اس میں شامل ہے. اچھا، تو اس میں جو شاہد ہے وہ ہے صدقۃ جاریہ، اس سے مراد وقف ہے. اور قرآن مجید سورۃ یاسین آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور ان کے آثار جو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو بعض علماء نے کہا اس سے مراد وقف ہے کہ جو وہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں اپنی زندگی، اپنی حیات میں وقف کر دیا ہے، ان کا اجر مرنے کے بعد بھی ان کو جاری رہتا ہے. اور اس پر اجماع بھی ہے، کئی علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. پوائنٹ نمبر 430، وہ من افضل القربی، اور یہ یعنی وقف جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کے لیے، ان اعمال میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے سب سے افضل ہے. وانفعها، اور سب سے زیادہ نفع بخش ہے، اذا كان على جهة بر، بشرط یہ کہ یہ نیک اور بھلائی کے کام میں ہو. وسلم من الظلم، اور ظلم سے پاک ہو، ظلم و زیادتی سے پاک ہو. یہ حدیث، اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، اگر جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، و علم ينتفع به، ایسا علم جو جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، اولد صالح یدعو له، یا ایسی نیک و صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. رواہ مسلم، اس مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے کہ سب سے افضل ہے ان عبادات اور اعمال میں سے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے افضل اچھے اعمال میں سے وقف ایک عمل ہے. وانفعها، سب سے زیادہ نفع بخش بھی ہیں. اور تیسری بات شرط ہے، کب نفع بخش ہوگا، کب فائدہ مند ہوگا؟ جب یہ بھلائی اور خیر خواہی کے کام میں ہو. اور ظلم سے پاک ہو. ظلم سے کیسا پاک ہوگا؟ یعنی کوئی شخص ہے اپنے گھر والے سے تنگ آ کے کہتا ہے میں نے اپنی پراپرٹی وقف کر دی ہے، یا میں نے اپنے گھر وقف کر دیا ہے، یا جب بستر مرگ پر ہو مرنے سے پہلے اپنے کوئی کسی پراپرٹی میں سے یا کوئی حصہ جو ہے نا وقف کرنا چاہتا ہو اور اپنے ورثہ کو محروم کرنا چاہتا ہو, یہ ظلم زیادتی ہے. یہاں پر وقف بھی نہیں مانا جائے گا, پتہ ہے شرعاً جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس پر عمل کیا جائے. وارث ورثوں پر لازم نہیں ہے اور شرعاً بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ورثہ کو محروم کرے اس وجہ سے. ہاں اگر کوئی عام بیماری ہے اور اس پہ اگر کوئی وقف کرنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور اس حدیث میں دیکھیں, بڑے عظیم حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے, اور مرنا ہم سب نے ہے, ہر انسان نے مر جانا ہے, عمل منقطع ہو جاتا ہے. ذرا اس پہ ذرا غور کریں, ذرا اس سے کیا مراد ہے؟ جب تک سانسیں جاری ہیں عمل بھی ہے, اگر سانسیں عمل نہیں ہے بدبختی ہے کہ نہیں؟ تو اسے پتہ پیغام کیا ہے, اگر آپ زندہ ہیں اور عمل نہیں ہے محرومی ہے کہ نہیں, بدبختی ہے کہ نہیں؟ یعنی جب تک زندہ ہو تو عمل کرو, ورنہ ایک دن آئے گا یہ عمل منقطع ہو جائے گا. ابھی عمل منقطع ہونے والا ہے, الرٹ ہو جاؤ اور خبردار ہو جاؤ. پہلی بات یہ پیغام ہے نا, اگر عمل نہیں کرے تو عمل کرنا شروع کر دو. اور عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جس کی دو شرطیں ہیں, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نماز پڑھنی ہے, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی ہے, اور طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپناتے ہوئے نماز نبوی پڑھنی ہے, یہ عمل صالح ہے. ٹھیک ہے نا؟ دعا پکار اللہ کو سے دعا کرنے صرف اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے. دعا مسنون طریقہ کیسے مانگنی ہے؟ اتباع سنت ہے. جہاد کرنا کیسے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, فی سبیل اللہ کرنا ہے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے کرنا ہے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے کرنا ہے, اور طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے, یہ عمل صالح ہے. اور اسی طریقے سے جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں, عمل صالح ان دو شرطوں پر, دو بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو پیغام ہے, جب مرنا ہے اور یہ حق ہے ہم سب نے مرنا ہے, تو پیچھے کوئی اچھا عمل کوئی ایسا چھوڑ کے آئے ہیں جس کا اجر ہمیں مرنے کے بعد ہی ملتا رہے؟ نماز پڑھی مرنے کے بعد ختم, روزے رکھے مرنے کے بعد ختم, زکوٰۃ دی مرنے کے بعد ختم, حج کیا مرنے کے بعد ختم, نیک اعمال کیے, صدقات خیرات جو بھی کیے وقتی طور پہ جو تھے سب ختم, کیا مرنے کے بعد کوئی صدقہ کر سکتا ہے, کوئی نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی روزہ رکھ سکتا ہے؟ مرنے کے بعد نہیں, منقطع ہو گیا. کوئی اجر باقی رہتا ہے؟ جو بھی میں عمل کر کے آیا ہوں, ابھی فجر کی نماز پڑھ کر مر جاتا ہوں, کیا میں اس وقت قبر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیا قبر میں اس وقت مجھے اس کا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں, عمل منقطع ہو گیا ہے. وہ میرے اعمال نام اعمال میں شامل ہو چکا ہے جو میں اچھے عمل کر چکا ہوں, لیکن مرنے کے بعد اب اعمال صالحہ کا اضافہ نام اعمال میں منقطع ہو گیا ہے. تو اس کو جاری کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تین اس کے راستے ہیں. سب سے پہلے صدقتون جاریہ. دیکھیں حدیث کے کیا لفظ ہیں, منقطع عملہ الا من ثلاث, استثناء ہے. استثناء سے کیا مراد ہے؟ تخصیص ہے کہ یہ ہے, یہ تین چیزیں ہیں, یہ تین ایسے راستے ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئیں گے. کتنی خوبصورت حدیث ہے واللہ, کاش کہ اس پہ ہم تھوڑا غور و فکر کرنے والے ہوں. اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, جس کا یا جن کا ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو سکتا ہے, شاید ہم نے کبھی سوچا نہ ہو. صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ وہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے, یا اولاد میں سے جو آپ کی کمائی سے کوئی صدقہ دینا چاہیں, چلو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور کتنی اولاد ہے جو مرنے کے بعد باپ کے نام پہ کوئی صدقہ جاریہ کرے گا؟ بہت کم ہے نا, مشکل ہے نا. دعا مشکل سے لوگ کرتے ہیں مرنے کے بعد, تو پیسہ لگا کے مال وراثت سے یا مال وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے کوئی حصہ نکال کے کنواں کھودنا یا اس طریقے سے کوئی صدقہ جاریہ کرنا مشکل ہے. لیکن اس لیے اپنی زندگی میں ہی اپنے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتے ہوئے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤ. مرنے کے بعد کام آئے گا، قبر پہ کام آئے گا، اور اس کا جو نام اعمال میں جو اضافہ ہے عمل صالح کا وہ بھی جاری رہے گا. تو صدقہ تو جاری ہے، بشرطے کہ خیر و بھلائی کے کام ہو، اس میں ظلم زیادتی نہ ہو. کسی زمین پر قبضہ کر کے صدقہ جاریہ میں کر دینا یہ کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے. کسی کے مال پر ڈکیتی ڈال کر یا چوری کر کے پھر اس صدقہ جاریہ میں صرف کرنا یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے. بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو کرپشن کر کے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگوں کے مال کو لوٹ کر صدقہ جاریہ. فلاں نے وہ فلاں کیا شاندار مسجد بنائی ہے جناب، اور سارا کے سارا پیسہ کرپشن کے نعوذ باللہ، یہ کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی پہ ظلم زیادتی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کسی پہ ظلم زیادتی کی ہے اور سچی توبہ اپنے رب سے کی ہے، اس کا حق واپس دو، ٹھیک ہے نا. اس کا حق واپس دینے کے بعد جو حلال کمائی آپ کے پاس ہے اس پہ صدقہ جاریہ کرو، یہ سچی توبہ کی علامت ہے. الغرض صدقۃ جاریہ. اب ہر بندے کے پاس مال تو نہیں صدقہ جاریہ کے لیے، مال کا ہونا نہیں ہے نا. صدقہ جاریہ کے لیے جب کنواں آپ کھدواتے ہیں، یا آپ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، یا کوئی مدرسہ بناتے ہیں، یا کوئی اسکول بناتے ہیں دین تعلیم کے لیے، یا کوئی بھی اچھا ایسا عمل جو صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے، اب وہ کرنا چاہتے ہیں بغیر پیسوں کے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے نا. کہ ہر بندے کے پاس پیسہ ہے، کیا مسکین فقراء بغیر پیسے والے بھی کوئی مرنے کے بعد ان کا عمل جاری رہ سکتا کہ نہیں؟ دوسرا پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ علم والے تو ہے نا. اگر آپ علم والے ہیں، مال والے نہیں ہیں، تب بھی آپ کے لیے ایک راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ علم النافع. ایسے علم نافع جو ہے جس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے اور لوگ اسے فائدہ اٹھاتے رہیں. دیکھیں ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں منہج السالکین، کس نے لکھی؟ امام عبد الرحمن راس صدر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اس وقت ہیں وفات پا چکے ہیں، صدی تقریباً گزر گئی، تقریباً وفات پا چکے ہیں، نہیں ہے. کتاب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ علم انتفع بھی، یہ علم اس میں شامل ہے کہ نہیں جس کا نفع ہو رہا ہے؟ اب ہم جب بھی شروع کرتے کہتے رحمہ اللہ، ایک دعا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پھر اس علم سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس میں حدیث پڑھتے کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے کہ نہیں؟ ایک میں نے کہا، اب تمام ساتھیوں نے کہا، جب سنے کے درس سننے والے کہیں گے پتہ کس کا نام اعمال میں جا رہا ہے جس نے یہ حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں. علم انتفع بھی، دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن نام اعمال میں درود جو پڑھ رہے ہیں ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے کہ نہیں؟ جا رہا ہے. جو اس کتاب کو پڑھ کے اپنے اصلاح کر رہا ہے، اس کی اصلاح اور صلاح جو ہے اور اس کا اثر، اچھا مثبت اثر معاشرے میں امام صاحب کے نام اعمال میں ہے کہ نہیں؟ کمال ہے یار، دنیا میں بندہ نہیں ہے لیکن علم نافع چھوڑ کے گیا ہے. صحیح بخاری لوگ پڑھتے ہیں، رواح البخاری رحمہ اللہ، دنیا میں صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے. ایک تو حدیث درود، اس حدیث پہ پھر جو پیغام ہے وہ، پھر اس پہ صحیح سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کا مثبت اثر ہونا اپنے اندر، گھرانے کے اندر، دوست احباب معاشرے میں. کتنی چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں قریب تقریباً. کس کے نام اعمال میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ. علم انتفع بھی اسے کہتے ہیں. آپ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نشر اشاعت میں ساتھ دے سکتے ہیں. ایک پمفلٹ آپ بناتے ہیں، اس نشر اشاعت میں آپ حصہ لیتے ہیں، آپ کے 20-50-30 لگے ہیں، آپ کے 20-50-30 سے یا سے زیادہ اس سے کم میں کسی شخص کی زندگی بدل گئی، شرک میں ڈوبا ہوا تھا، توبہ کی ہے، توحید کے راستے کو اپنایا ہے، اپنے آپ کو بچایا ہے اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور جہاں تک اس کا پیغام گیا ہے اس نے لوگوں کی صلاح کرنا شروع کی ہے، مرنے کے بعد کام آئے گا کہ نہیں؟ علم انتفع بھی میں ایک عالم ہے، اور پھر ہر وہ شخص جو اس عالم کے اس علم کی نشر شاعت کرے اور اس میں حصہ لے. اگر نہ مال ہے نہ علم ہے، تیسرا ولد صالح یدعو لہ، ایسے نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے ولد اور دوسرا ہے صالح. ولد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں، ولد میں صرف بیٹا نہیں ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اور ولد دونوں کو کہتے ہیں. ولد بیٹا بھی ہو سکتا ہے، ولد بیٹی بھی ہو سکتی ہے. اور صالح اس لیے، یہ جو صالح ہوتے ہیں یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. جب اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد پر تربیت کرتے ہیں، اور بچے نیک اور صالح ہوتے تو آپ کبھی بھولیں گے نہ اپنی دعاؤں میں، دعائیں مغفرت جاری رہے گی. لیکن اگر آپ کی تربیت ہی بس کھانے پینے کی حد تک ہے، پیٹ بھرنے کی حد تک ہے، دنیاوی تعلیم کی حد تک ہے اور دنیا کی معاملات کی حد تک ہے، پھر بچے کہاں کو آپ کو یاد کریں گے اور کیسے آپ کے لیے دعا کریں گے. اس لیے یہاں پر صالح شرط نہیں ہے. اگر برا بچہ ہے، صالح نہیں تھا لیکن آپ کے لیے دعا کرتے، قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو صالح یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟ جو صالح ہوتے ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور زیادہ ان سے امید ہوتی ہے کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے اس وقت جو کرنا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اپنے رب سے بچوں کو ڈرانا ہے ہر بات میں. کوئی لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں، فلان بھوت آ جائے گا، بچہ سو جاؤ فلان چیز آ جائے گی. بھوتوں سے ڈراتے ہیں، جنوں سے ڈراتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، دائنوں سے ڈراتے ہیں یا پولیس والے سے ڈراتے ہیں. وہ جو پولیس والا جو تمہیں لے جائے گا، وہ ڈرانا تو اللہ سے ڈراؤ نا. اب آپ کے سامنے بچہ آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے یا کوئی برائی کرتے ہوئے رک جاتا ہے آپ کو دیکھ کر، تو بیٹا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا اور ہمیشہ تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوں، لیکن ایک ذات ہے جو ہمیشہ تمہیں دیکھتی ہے، تو بس اسے خوش کرنا ہے، اسے راضی کرنا ہے. بچپن سے اس کے دل میں یہ اس بیج کو بو دو بس، بیٹا رب سے ڈرنا ہے جب بھی ڈرنا ہے. اس لیے سورۃ لقمان میں، لقمان اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اللہ کے اولیاء میں سے ہے، پر بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یا بنی، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، سب سے پہلے، ارے بچوں کو شرک سے منع کرتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی دلیل ہے یہ کہ کلمہ گو جو مشرک ہو بھی سکتا ہے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے شرک سے، ورنہ اللہ کے نیک بندر اللہ کے ولی ہیں. لقمان رحم اللہ جو ہیں، اپنے بیٹے کو سب سے پہلے نصیحت کیا کر رہے ہیں، وصیت کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے بے چوری نہ کرنا، ڈکیتی نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا. یہ سب سے پہلے جو سب سے عظیم بات ہے، سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، کس سے منع کیا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم. پھر باقی بعد میں کلمہ گو مشرک بھی ہو سکتا ہے اور شرک سے ڈرنا بھی چاہیے، دونوں پیغام موجود ہیں. سبحان اللہ. تو بچوں کی تربیت توحید کے اساس پر کریں، اتباع سنت، منہج السلف الصالحین. اور بتائیں ہمارے سلف کون سے کون تھے، کیا تھے، کیوں ہم کہتے سلف صالحین، گزر ہوئے اچھے لوگ کیوں، کیا بھلائی تھی، کیا اچھائی تھی ان کی، وہ کون سی چیز تھی جو آج بھی ان کی پہچان بن چکی ہے؟ السلف الصالحین، کیا اچھائی تھی ان کی؟ اللہ تعالیٰ سب سے قریب تھے کہ نہیں؟ یہی بات تھی نا، اللہ سے قریب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے. یہ بیج بو دو بچے کے دل میں، پھر اسے اللہ کے لیے اللہ کے سپرد کر دو اور دیکھو اس کی زندگی کیسے بدلتی ہے. الغرض، تو یہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کی غلط تربیت ہے، بری تربیت ہے، اور بچے جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے بدعت پر قائم ہیں، اور آپ بدعت کا سبق ان کو سکھایا ہے، بدعت پر ان کو اپنے نشو نمو کیے ہیں، ان کی تربیت کی ہے، تو اس کے جو گناہ تو ملے گا. اور جس نے بھی اس حد تک نہیں، جس نے بھی کسی برائی کو پھیلایا ہے، یا جس نے بھی کسی بدعقیدگی کو پھیلایا ہے، یا جس نے کسی بدعت کو پھیلایا ہے اور اسے نشر اشاعت بھی کی ہے، اس کا دفاع بھی کیا زندگی میں، اور لوگوں نے اس بدعت کو اپنایا ہے، صرف اولاد نہیں بلکہ ہر وہ بندہ جو اس بدعت پر عمل پیرا ہے، مرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں یہ جو گناہ ہیں وہ بھی شامل ہوتے رہیں گے نعوذ باللہ. اس لیے واللہ توحید و سنت کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور اسی میں خیر و بھلائی ہے. اور واللہ اللہ تعالیٰ اس راستے کو قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں، اور سنت نبوی میں علیہ الصلوۃ والسلام، اور سلف صالحین نے واللہ کھول کھول کے بیان کیا ہے. آپ عقیدے کی کتابوں کو دیکھ لیں، جن محدثین نے کتابیں جو تصنیف کی ہیں انہوں نے حدیث کی، اور قرآن مجید ہم سب پڑھتے ہیں کہ جو عقیدے کی کتابیں ہیں اور جو ائمہ سلف نے جو بیان کیے، جو صحیح عقیدہ ذرا دیکھے تو صحیح، پورا منہج ایک جیسے روڈ میپ ہوتا ہے نا جنت کے طرف جانے کا، وہ پورا بیان کر دیا ہے. آپ نے صرف اپنے قدم وہاں پہ رکھنے ہیں اور ان کے پیچھے چلنا ہے. سبحان اللہ. یا ولد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہے. اور یہ بات بتاؤں میں آپ کو، بیٹے برا نہ مانے تو بیٹیاں زیادہ دعا کرتی ہیں بیٹوں کی نسبت. سبحان اللہ. ختم ہو گیا. لیکن جب تک زندہ رہے گا تب تک قبر میں تو عمل منقطع نہیں ہوا نا. بات یہ عمل منقطع ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. صدقہ جار ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ اب جو 100 سال پہلے سے جو کہاں گئے, کئی ایسی چیزیں, پراپرٹی ختم ہو گئی ہے, کوئی تباہ ہو گئی ہے, کوئی ویرانے میں چلی گئی ہے, کوئی کنواں تھا کنواں ختم, پانی ختم ہو گیا, تو یہ بھی. لیکن یہ ولد الصالح جو ہے جب تک اس داغ کرتا رہے گا. اچھا کچھ پتہ ہے کیسے لوگ ہیں جو اپنے پوتوں کو بھی بتاتے ہیں دادے کے لیے دعا کرو, اور پوتے جو ہے دوتے جو مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں, یہ بھی اسے صلاح میں سے شامل ہے. اچھا وہ صلاح بات یاد ہے, آپ کا جو صلاح ہے, آپ کی جو بھلائی ہے, وہ صرف آپ کی حد تک نہیں ہے, وہ اس کا اثر آپ کی اولاد میں, آپ کی اولاد کی اولاد میں, اور آپ کی ذریات میں. اس کی دلیل سورۃ الکہف میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. مفسرین کہتے, بعض علماء کہتے ہیں کہ چوتھا دادا تھا صالح تھا, یعنی پوتے جو ہیں, پوتے کی اولاد جو ہے, یہ وہ دو یتیم تھے جن کی دیوار کے چیز خزانہ تھا, دیوار گرنے والے تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے دو نبی موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو قائم کیا. اور وجہ کیا تھا یہاں بتائیں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کیونکہ جو وہ دادا چوتھا دادا وہ صالح تھا, اور دادے کا صلاح جو دیکھیں اپنے چوتھی نسل کے جو خزانہ تھا اس کو بچانے کا سبب بنے کہ نہیں. سبحان اللہ. میں درس پورا کر لوں, سوال جواب آخر میں, ورنہ پھر درس رک جاتا ہے. بارک اللہ فیک. اچھا اس کی دلیل جو ہے یہ حدیث ہے وقف کی, اور دوسری جو ہے پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں عن ابن عمر, بڑا پیارا اثر ہے حدیث ہے, اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے سیدنا عمر نے وقف کر عمل کیا, اور اس کے کچھ شرطیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں. وعن ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر فرماتے ہیں قال اصاب عمر ارضا بخيبر, سيدنا عمر بن خطاب کو خیبر میں ایک زمین کا حصہ ملا. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے, اور آپ سے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دے میں اس زمین کا کیا کروں. فقال يا رسول الله, سيدنا عمر عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خیبر میں زمین ملی ہے, زمین کا حصہ ملا ہے, اس سے اچھا مال میرے پاس نہیں ہے, سب سے اچھا مال ہے میرا, سب سے اچھا نفیس, سب سے اچھے کو, سب سے قیمتی کو کہتے ہیں, سب سے زیادہ قیمتی, سب سے اچھا مال ہے میرا یہ. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها, اگر آپ چاہیں تو اس کے اصل کو روک دیں, اور اس کا جو منفعت یعنی اسے اللہ کے راستے میں صدقے میں دے دیں. یہ کیا ہے؟ وقف کی تعریف ابھی وہ بیان کی ہے. یہ حدیث کا حصہ ہے کہ نہیں؟ فإن شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال, سيدنا عمر نے عرض کیا, فتصدق بها عمر, سيدنا عبد الله بن عمر فرماتے ہیں, سيدنا عمر کے بیٹے جو راوی ہیں اس حدیث کے, تو سيدنا عمر نے اس سے وقف میں کر دیا, اور اس کی جو منفعت ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. غیر انہ لا يباع اصلها, لیکن یہ شرط رکھے سیدنا عمر نے, شرطیں دیکھیں ذرا, لا يباع اصلها, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے وقف کی کہ اسے اصل کو بیچا نہیں جاتا. ولا يورث, اور نہ ہی وراثت میں دیا جاتا ہے. ولا يوهب, نہ ہی ہبہ میں اور تحفے میں دیا جاتا ہے. فتصدق بها في الفقراء, تو صدقے میں دے دیا فقراء کے لیے, وفي القربى اور رشتہ داروں میں, وفي الرقاب اور گردن آزاد کرنے میں, وفي سبيل الله اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں, وابن السبيل اور مسافر کے لیے, والضيف اور مہمان کے لیے, مہمان نوازی کے لیے. لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف, اور اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو اس کا ناظر اور جو ذمہ دار ہے, جس کو ذمہ دار کیا گیا اس وقف کے دیکھ بھال کے لیے, کہ وہ اس میں سے کھائے معروف کے ساتھ, میاں روی کے ساتھ. ویطعم صدیقا, اور اپنے دوست کو بھی کھلا سکتا ہے یعنی معروف کے ساتھ. غیر متمول مالا, بغیر کسی مال کو جمع کرنے کے, یعنی کوئی اس میں سے پیسہ نہ لے, اس میں سے کچھ بیچ کے اپنا فائدہ اس میں نہ لے, کیونکہ وقف ہی ہے. خود تنخواہ لے سکتا ہے, خود اپنی ضرورت کو اسے پورا کر سکتا ہے, اپنے دوست احباب کو, مہمانوں کو بھی کھلا سکتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اب اس جو اصل تعریف ہے وقف کی, اس کے علاوہ اور شرطیں ہیں جو کوئی بندہ رکھ سکتا ہے. کوئی ہے تو بھلائی کے کام اللہ کے راستے فقراء کے لیے, یہی نظر آتا ہے نا. اب کیا مہمان, ہر مہمان فقیر ہوتا ہے کیا؟ رشتہ دار جو ذوی القربہ ہیں، کیا سب فقراء ہوتے ہیں کیا؟ نہیں. تو اگر کوئی شخص وقف میں کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس وقف میں، اس وقف سے کھائیں گے میرے تمام رشتہ دار، ان کو بھی یہاں سے دیا جائے گا، میرے جو بھی مہمان آتے ہیں ہمارے گھروں میں وہ بھی یہاں سے کھائیں گے، وقف کے مال سے کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور جو اس پہ ذمہ داری جس کو سونپی گئی ہے، جو اس کا متولی جو ہے، جسے متولی کہتے ہیں اس وقف کا، وہ بھی تنخواہ اسی وقف میں سے لے گا. اور گھر کا خرچ بھی، بجلی کا بل آتا ہے یا کوئی بھی کھانا پینا جو ہے، سواری جو ہے، وہ بھی اسے وقف سے لے گا، ٹھیک ہے نا. بالمعروف لے کے بھلائی سے، متعارف علیہ، یعنی جو عام طور پہ جس طرح تنخواہ ہیں اس لیول کے بندے کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے اس اعتبار سے. یہ نہیں ہے متولی ہوں میں لوگ پانچ لے تو میں 10,000-15,000 لے لوں، نہیں یہ بات درست نہیں ہے. تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ اس میں سے لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اور فقراء کے علاوہ بھی ان لوگوں کو شامل کر سکتا ہے جو اس وقف کی شرط میں موجود ہوں. واضح ہے. اگر شرط میں نہیں ہے تو پھر فی سبیل اللہ میں صرف فقراء ہیں، جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، وہ ہیں. تو صدر عمر نے رضی اللہ عنہ نے یہ شرطیں رکھی ہیں، صرف فقراء کے لیے نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. پوائنٹ نمبر 431، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، یاد رکھیں، اسے یاد کر لیں، بڑا خوبصورت حدیث ہے. اس میں صدر عمر کا جو یہ طریقہ ہے وقف، اس میں تقریباً وقف کے تعلق سے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، یعنی کس چیز سے روکا گیا ہے اصل کو، نہ بیچنے سے منع کر دیا، روکا گیا ہے مالی وراثت سے اور ہبہ کرنے سے عام طور پہ، یعنی اس میں مالی کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جو اس کی منفعت ہے وہ فقراء میں اور ان کے علاوہ بھی اگر شرط ہے تو صرف کیا جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 431، وافضلہ انفعہ المسلمین، اور سب سے اچھا وقف وہ ہے جس میں سب سے زیادہ فائدہ ہو مسلمانوں کے لیے. پھر شاہ صفر پوائنٹ نمبر 432، منعقد بالقول الدال على الوقف، وقف کیسے منعقد ہوتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں، ایک کا ذکر یہاں پہ شیخ صاحب نے کیا ہے، منعقد بالقول الدال على الوقف، کوئی بھی ایسا قول جو دلالت کرتا ہے وقف کے، کوئی شخص یعنی یہ کہے میں نے یہ گھر اللہ کے راستے وقف کر دیا ہے، یہ وقف ہے، یہ قولی وقف ہے، یا میں نے یہ چیز جو ہے اللہ کے راستے میں چھوڑ دی ہے، لفظ وقف کا نہیں ہے لیکن چھوڑنے کا ہے، میری یہ پراپرٹی جو ہے اللہ کے راستے میں ہے، اس میں نہ وقف نہ چھوڑنے کا لفظ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی وقف اس کا شمار ہے. تو وہ قول جو دلالت کرتے وقف پر زبان سے. اچھا، دوسرا طریقہ ہے عملی طریقہ، جس کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا، عملی طریقہ بھی ہوتا ہے، جانتے ہیں کیسے؟ کوئی شخص ایک جگہ پہ چار دیواری بنائے، جیسے اکثر گاؤں میں ہوتا ہے، زمین ہے اس کی، زمین کے حصے میں چار چھوٹی سی چار دیواری بنائے، اسے ایک خاص جگہ جو ہے نا قبلہ کے رخ کے لیے وہ جگہ بنا دی، مصلی بچھا دی اس نے، اور لوگوں کو نماز کی اجازت بھی دے دی ہے، یہ قول تو نہیں ہے، یہ فعلی طریقہ وقف کا ہے کہ نہیں، اس نے یہاں پہ مسجد کی جگہ متعین کر دی ہے کہ نہیں، تو یہ فعلی طریقہ ہے وقف کا، یہاں پہ قول نہیں ہے، یعنی یہ جگہ جو ہے اس کے وارث بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے. یہاں پر اس نے دیکھیں شرط دیکھیں اس کی، ایک تو جگہ متعین کر دی ہے کون سی ہے، پھر لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے، اور لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں، وہاں نماز پڑھتے بھی ہیں، اور وہ جگہ متعین ہو جاتی اس شخص کی زندگی میں ہی، ٹھیک ہے نا، اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے نماز کے مخصص کر دی گئی ہے. تو یہ فعلی طریقہ ہے وقف کرنے کا. پوائنٹ نمبر 433، یرجع فی مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع، وہ جو مصارف وقف کے جہاں کہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ کس چیز پہ متعین کر دیتا ہے، کیسے متعین ہوگا، وہ اس کے شرط و شروط ہی الى شرط الواقف حيث وافق الشرع، جسے وقف کیا ہے اس کی شرطوں کی بنیاد پر ہوگا، بشرط یہ کہ یہ شرطیں جو ہیں شریعت کے مطابق و مخالف نہ ہو. کوئی شخص کہتا ہے یہ جو جگہ ہے نا یہاں پر اب شراب کی بھٹی بننی ہے، وقف کرنا شراب کی بھٹی بننے کے لیے، تو جائز ہے وقف کرنا؟ نہیں. یا اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا وہ جو فلان جو ڈکیت ہیں ان کو یہاں پہ کوئی جو ہے نا ٹھکانے کے لیے یا ان کو مدد کے لیے یا اعانت کے لیے یا ان کے سپورٹ کے لیے کوئی پیسہ جائے گا؟ نہیں، وقف میں سے کوئی بھی ظلم، زیادتی اور حرام جو ہے وہ جائز نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 434 ولا یباع، اور بیچنا نہیں، اور بیچا نہیں جائے گا، یعنی وقف کو بیچنا جائز نہیں ہے. الا ان تتعطل منافعه، الا یہ کہ اس کی جو منفعت ہے وہ ختم ہو جائے. فیباع، تب اسے بیچا جائے گا. ویجعل فی مثله او بعض مثله، تو پھر اسے منتقل کر دیا جائے گا اس کی مثل میں یا اس کی مثل سے کم اگر ممکن ہو. اس کے دلیل جو علماء بیان، یعنی مسئلہ کیا، مسئلہ یہ ہے، اسب پہلے مسئلہ پھر دلیل بیان کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک مسجد بنائی وقف کے لیے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ جگہ جو ہے وہاں پہ حکومت نے کہا یہاں پہ روڈ بننا ہے، یا جیسے ازالہ ہو گیا یہاں پہ جدہ میں بہت ساری جگہوں پر، تو کچھ مسجدیں بھی چلی گئیں نا، ڈیمولیشن جو ہوا یہاں پہ، جو ازالہ ہوا جدہ میں بہت ساری جگہوں پر، تو کوئی مساجد ہی تو تھی نا، اور کئی مساجد وقف میں تھی، اوقاف کی نہیں، اوقاف سے مراد گورنمنٹ کی طرف سے وقف جو بندہ خود کرتا ہے، کچھ ایسی مساجد بھی تھی. تو کہ کیا حکم ہے، شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ اگر ایسی ضرورت پڑ جائے اور اس وقف کو اس جگہ سے ہٹانا، کہ کوئی روڈ بننا ہے اسے ختم کرنا ہے، تب کیا کیا جائے؟ یا جیسے منفعت ختم ہو گئی ہے، کنواں ہے، پانی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یا بلڈنگ ہے اتنی پرانی ہو چکی ہے، 100-200 سال گزر گئے ہیں، اب منہدم ہونے والی ہے، یعنی لوگ جائیں گے وہاں پہ تو چھت گر جائے گی، خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ کیا اس بلڈنگ کو جو گرنے والی ہے اس کی گرا کرنا ہی تعمیر کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ وہ نہ تو مر گیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ؟ یا اگر یہاں پر کوئی سیلاب کا پانی آتا ہے اور وہ جگہ جو ہے اب یہ نکار ہو گیا، لوگ جو ارد گرد تھے وہ بھی یہاں سے چلے گئے ہیں، اب وہ جگہ خالی ہو گئی، مسجد جو ہے جہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے اب وہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کیا اسے منتقل کیا جا سکتا ہے دوسری جگہ پہ جہاں پر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وقف کے تعلق سے ہیں، کہ وقف کو منتقل کرنا ہے کہ نہیں. ابدال، تبدیل، استبدال، تین لفظ ہیں، ابدال، تبدیل، استبدال. کیا مطلب ہے ابدال؟ جو چیز ہے اسے درست کر کے اسے بدلنا، یعنی کوئی چھت خراب ہے، دیوار خراب ہے، اس کو آپ نے بدل کر، جسے رینوویشن کہتے ہیں، رینوویٹ کر دیا آپ نے. تبدیل، اسی جگہ پر اسے بالکل نیا اسے بنا دینا، تبدیل کر دینا پورا. استبدال، اس جگہ کو ہی ہٹا کر دوسری جگہ پر اسے بنانا، یہی سمجھ؟ استبدال، ریپلیسمنٹ کو، استبدال ریپلیس، جگہ ریپلیس کر دیا آپ نے، یہ استبدال ہے. تبدیل، اسی کو اسی جگہ پر نئی بلڈنگ شروع سے تعمیر کرنا. اور ابدال، اسی موجودہ چیز کو رینوویٹ کر کے اسے بنا دینا. یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اس کی دلیل میں سے مسلم کے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید عائشہ سے فرمایا ہے، کہ اگر تیری قوم حدیث و عہد بھی جاہلیہ نہ ہوتی، نئے نئے مسلم نہ ہوتے، تو جو کعبے کا جو کنز، اس میں جو جو یعنی خزانہ تھا، میں لکھ راس میں خرچ کر دیتا. کیونکہ نئے نئے لوگ مسلم کہیں گے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو کعبے میں جو خزانے تھے دور جاہلیہ سے پہلے کے موجود تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے اسے بیچ دیا، یا کوئی ایسی بات ان کے ذہن میں آ سکتی تھی، اس لیے اسے چھوڑ دیا ہے. تو اسے یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو وقف میں موجود ہے، تو اس کو آپ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کی جگہ بھی منتقل کی جا سکتی ہے. یہ یعنی جو سب سے اہم بات تھی اس کے تعلق سے، وقف کے تعلق سے. کوئی سوال اس درس کے تعلق سے؟ ابھی کچھ ساتھی بات کر رہے تھے. ایک تو بات ہو واضح، وقت سے کیا مراد ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے. اچھا. زیادہ فائدہ مند کون سی چیز ہے؟ تینوں زیادہ, جو تینوں کر سکتے تینوں کریں. پہلی بات یہ ہے, کیونکہ جہاں پہ بھلائی کی بات ہوتی ہے نا, تو جتنا زیادہ حاصل کر سکتے تو جتنا زیادہ اتنی زیادہ حاصل کریں. نہیں کر سکتے تو نیک اور صالح اولاد کی تربیت سب پر مقدم, کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر اچھی تربیت نہیں کی اور بچوں کو برائی سے نہیں روکا تو ان کی برائی آپ کے سر پہ ہے. تو اچھی تربیت بچوں کی کریں, نیک و صالح کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدقہ جاریہ جو ہے اور علم انتفع بھی, یہ کمال کی چیزیں ہیں. میں یہ کروں, نیکی کی بات کر رہا ہوں. اگر بچوں کی تربیت آپ نے ٹھیک نہیں کی اور اس کی غلط تربیت آپ نے کی ہے, یا غلط سے آپ نے روکا نہیں, اپنے ذمہ آپ نے نہیں اس میں ادا کیا, کل حکم رائن یہ حدیث عمل نہیں کیا ہے اور اسے برائی پر چھوڑ دیا ہے, اس کو نصیحت نہیں کی ہے, آپ اس ذمہ داری سے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کیا, اپنا ذمہ بری کریں. آپ رب نے ذمہ داری سونپی ہے, آپ نے ان کو اچھی تربیت کرنی ہے. باقی اگر آپ کی اچھی تربیت کے باوجود وہ بگڑتے تو آپ کا ذمہ نہیں ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی اپنے قبر کو اگر آپ عمل صالح سے روشن نہیں کر سکتے, اپنے اعمال میں عمل صالح کا اضافہ نہیں کر سکتے, تو برائی سے تو روکنا, کم سے کم برائی کا اضافہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو اس میں کیسے ممکن ہوگا؟ جب آپ بچوں کی اچھی تربیت کریں گے اپنا ذمہ پورا کر کے جائیں گے. یہ خطرناک بات سے بچیں. باقی اب اضافے کی بات آ گئی ہے, اضافے میں صدقہ جاری ہے اور علم جو بات ہے, جیسے دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ, وہ کون سا وقف ہے جو ہزار سال تک جاری ہے بتائیں؟ میں صدقہ جاری کی بات کر رہا ہوں. وقف بلڈنگ کوئی ہے ہزار سال پرانی, 1200 سال پرانی, ختم ہو جاتے وقت کے ساتھ ساتھ, ایسا ہے نا. اچھا ایک وقف سیدنا عثمان کا مدینے میں, سبحان اللہ, ہاں ابھی تک ہے سیدنا عثمان ابھی تک نام لکھا ہوا پتہ ہے, اور وقف اس وقت سے لے کے انہوں نے وقف کیا تھا آج تک ہے. دیکھیں کسی صدقہ کو جاری رکھنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ورنہ کتنے لوگ آئے, کتنے زمانے بدلے, کتنے لوگ ختم بھی ہو گئے, پھر تعمیر ہوئے, پھر ختم ہو گئے, کتنی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی پتہ ہے, پتہ نہیں کتنے منزل بلڈنگ ہے. وقف آج بھی جاری ہے. یہ ہوتے آپ کے اخلاص سے نیت کیسے آپ کرتے ہیں, سبحان اللہ. جب اللہ آپ کی نیت کو اچھی طرح قبول کر لے, سمجھ لے, اور آپ خوش نیت کے کوئی کام کیا نا, اس کا اثر بھی بہت دیر تک رہتا ہے. الغرض تو علم انتفع بھی دیکھیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ, امام نسائی رحمہ اللہ, یہ سارے کون ہیں؟ کتابیں آج بھی موجود ہیں. میں نے کہا ایک حدیث پڑھتے ہیں, اس حدیث میں صرف پیغام پہ عمل نہیں, اس میں جتنے ہم کرتے ہیں, قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, درود کا اجر ہمیں بھی, جس نے جو سبب بنا ہے اس کو بھی, جس نے کتاب کو لکھی ہے اس کو بھی, جو اصل مصنف اس کو بھی مل رہا ہے. کبھی غور کیا اس پہ؟ سبحان اللہ. تو علم منتفع بھی ہے, یہ بہت ضروری ہے, کوئی شک نہیں ہے. بارک اللہ فیک. بالکل, کوئی شخص آپ کے کہنے پر مسلمان ہو جاتا ہے اور سچا پکا موحد متبع سنت بن جاتا ہے, آپ اس کو دین اسلام کی اور صحیح اسلام کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کے نام اعمال جو ہیں, جو بھی انہیں کیا کرے گا آپ کے نام اعمال میں شامل ہیں, سبحان اللہ. اسی لیے سیدنا علی نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا علی سے کیا فرمایا, خیر من حمر النعم, کیوں فرمایا ہے کہ اگر اللہ نے ایک بندے کو ہدایت دے دی آپ کی وجہ سے, آپ کے سبب, تو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس شخص کی جو بھی اس نے توحید کے راستوں کو اپنایا ہے, تبع سنت راستوں کو اپنایا ہے, جو بھی وہ بھلائی کا کام کرے گا, جو بھی خیر اس سے وابستہ ہے اس کی زندگی میں, آپ اس کے سبب ہیں اور آپ کو اس کو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. اس لیے دعوت و تبلیغ کے لیے اکثر لوگ غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ وہ اصل اجر چاہتے ہیں ثواب کے لیے, لیکن غلط راستے اختیار کر دیتے ہیں. جو صحیح راستہ ہے نا, انبیاء کا راستہ, منہج الانبیاء, منہج السلف جو ہے, اس پہ آپ دعوت تبلیغ کریں, الحمدللہ. نہیں, یہ اصل شرط نہیں, یہ وقف کے اصل میں ہے. اصل وقف میں شرطیں آگے ہیں, اس کے بعد کی شرطیں ہیں. بارک اللہ فیک. کون سے؟ اگر سبب بنا ہے, اگر والد سبب بنا ہے, والد نے اس کو نیک و صالح بنایا ہے, اس کی دعائیں بھی اور اس کا نیک اعمال بھی, اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.